السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتدع كل ذات حمل. حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. امين يا رب العالمين. سورہ حج کی آیت نمبر 1 اور 2 کی تلاوت کی سعادت ابھی آپ کے سامنے حاصل کی، جس کا ترجمہ بنتا ہے کہ لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک بہت بڑی شے ہے، جس دن تم اسے دیکھ لوگے تو ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، اور تم دیکھو گے کہ لوگ تمہیں مدہوش دکھائی دیں گے حالانکہ وہ مدہوشی میں نہ ہوں گے، لگے گا ایسا کہ نشے میں ہیں، مدہوش ہیں، حالانکہ ایسا ہوگا نہیں، لیکن اللہ کا عذاب ہے ہی ایسا سخت. یہ تذکرہ ہے وہ جو زلزلۃ الساعۃ، وہ جو خاص وہ الساعۃ، اس گھڑی، اس وقت کا جو یہ زلزلہ، یہ قیامت عرف میں جسے ہم کہتے ہیں. انشاءاللہ آج کچھ تھوڑی سی قیامت کے موضوع پر بات اور محشر کے موضوع پر بات کرنے کا ارادہ ہے، کیونکہ پچھلی دفعہ ہم نے موت کی پہلی منزل یعنی قبر کا تذکرہ کیا کہ انسان اس دنیا سے جیسے ہی منتقل ہوگا تو پہلی ہی جو اس کے سامنے منزل اس کے لیے تیار کھڑی ہے وہ قبر ہے، وہ برزخ ہے. اس کے حوالے سے ایک سوال عموماً آ جاتے ہیں تو ایک اچھا رہتا ہے، کچھ سوال آ جائے کریں تو اس پر بات وضاحت سے آ جائے. حالانکہ اس بات کی وضاحت میں نے پچھلی دفعہ بھی کی تھی کہ یہ جو عالم خلق ہے اس کے اصول اور قوانین اللہ نے کچھ اور بنائے ہیں اور عالم امر میں کچھ اور ہیں. عالم امر کی قوانین ہماری سمجھ میں، ہماری ادراک میں، ہمارے ہوش میں، ہماری عقل میں نہیں آ سکتے. تو قبر جو ہے اس کا تعلق عالم امر سے ہے، یہ اللہ کا وہ خاص عالم ہے جہاں اللہ کا فیصلہ کن فیکون کی صورت میں چلتا ہے. وہاں فزیکل لاز نہیں ہیں، وہاں یہ سائنٹیفک لاز نہیں ہیں، وہاں پر یہ سب کچھ اس طرح سے نہیں ہے جو دنیا میں ہم اس وقت ایسے کریں گے تو ایسے ہوگا. وہاں تو اللہ ہے، حکم تو یہاں بھی اللہ کا چلتا ہے، لیکن اللہ نے کیونکہ پوری ترتیب بنائی ہے، میرے اور آپ کے لیے حجت بنائی ہے، لہذا اس کو اس عالم خلق میں اپنی تخلیق کے ساتھ جو اللہ نے اصول بنائے اس کے ساتھ چلا رہے ہیں. وہاں پر وہ اللہ نے اپنی جیسے حساب سے چلانا ہے ویسے چلا رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم. تو سوال یہ تھا کہ بھائی، پرانا سوال ہے لیکن وہ پچھلی دفعہ بھی بات آئی کہ بھئی وہ لوگ بھی ہیں جو قبر کے اندر ہزاروں سالوں سے ہیں، اور وہ لوگ بھی ہیں جو سینکڑوں سالوں سے ہیں، اور وہ بھی ہیں جو آج جا رہے ہیں، اور وہ بھی ہیں جو قیامت سے ایک دن پہلے بھی جائیں گے. تو ایک گناہگار آدمی جو پرانے زمانے میں تھا اور وہ قبر میں ہے، اور وہ قبر کے اندر ہزاروں بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ سالوں سے جو ہے وہ اگر عذاب بھگت رہا ہے، تو وہ اور ایک وہ شخص جو قیامت کے بالکل قریب میں جا کر قبر یا برزخ کے عالم میں جائے گا اور وہ جو عذاب سہے گا، تو دونوں کو کیسے آپ جسٹیفائی کریں گے؟ بھئی یہ گناہگار آدمی اگر اس کو کئی ہزار سال کا قبر میں عذاب مل رہا ہے تو دوسرے والے گناہگار کو تو نہیں ملا. تو بھئی دیکھیے، دو ٹوک جواب تو وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. کون سا؟ یہ عالم امر کی باتیں ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ کوئی ہزاروں سالوں سے اگر قبر کے عذاب میں ہے تو اب اس کا کیا اس میں معاملہ ہے، اور جو چند دنوں کے لیے ہوگا واللہ عالم اس کا اس میں کیا معاملہ ہوگا. تو میں نے پہلے بھی مثال دی تھی، قرآن تو کہتا ہے کہ تمہارا 1000 سال اللہ کا ایک دن ہے، ہمارے گھنٹے، ہمارے مہینے، ہمارے ہفتے وہ اس طرح ہیں گویا اگر اللہ کے حساب سے دیکھیں تو وہ سیکنڈز ہیں، منٹس ہیں. تو ہمارا ٹائم فریم کچھ اور ہے، اور اللہ کا جو عالم امر ہے اس کا وہ ٹائم فریم وہ کچھ اور ہے، اور اللہ نے دنیا میں بھی اس کو دکھایا ہے. ایک مچھر کی زندگی 5 دن کی ہوتی ہے، 5 دن کی، لیکن اگر اس کو زبان دی جائے اور اس سے پوچھا جائے تو وہ شاید بتائے گا کہ میں 50 سال تک جیا ہوں. اس کے لیے جو ٹائم فریم ہے نا، اس کے جو سیکنڈز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں، ہمارے نہیں ہے وہ اس کا الگ ہے. ہماری تو بالکل سامنے کی مثال ہے نا، چھوٹے سا فرق ہے یہ. تو مچھر، چیونٹی وغیرہ، ان کا ٹائم فریم کچھ اور ہے، ان کے لیے وہ جو گزرتا وقت ہے وہ کچھ اور معنی رکھتا ہے. ہم نے تو دیکھا کہ مچھر 5 دن میں مر گیا پیدا ہو کر، لیکن مچھر جو ہے وہ اپنے حساب سے 50 سال یا 500 سال، واللہ عالم، اپنے حساب سے وہ جی رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے میں اتنا. تو جب اتنے معمولی سے فرق میں ہم یہ فرق، ڈفرنس دیکھ رہے ہیں، تو کہاں اللہ اور کہاں اللہ کی یہ مخلوق. تو ٹائم فریم کو ہم سمجھ نہیں سکتے، پہلی بات. دوسری بات، اللہ کو پتا ہے کہ کس کو کس طرح سے عدل سے، کس طرح انصاف سے گزارا جائے. تو قبر میں جو وقت جس طرح گزرے گا، اس کی کمپنسیشن بھی بہرحال محشر کے دن ہے، وہ بھی اللہ کو پتا ہے کہ کیسے ہونی ہے، کیا ہونی، کون کتنا عرصہ قبر کے کس عذاب سے گزر کر آیا ہے، گویا گناہوں کی سزا کے اعتبار سے اس کا بھی معاملہ کہیں نہ کہیں وہ ایک اصول بنتا ہے، وہ بھی اللہ کو معلوم، ہمیں نہیں معلوم. ہمارا تو کام یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لے آئیں، اللہ ہمیں یہ ایمان عطا فرمائے. اب آج کا جو موضوع ہے قیامت، محشر، اس حوالے سے ایک بنیادی نقطہ سمجھ لیجئے. اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں 2 واقعات کا تذکرہ فرمایا ہے، جس کو ہم ملا کر ایک ہی لفظ قیامت سے جو ہے عموماً ریفر کر رہے ہوتے ہیں. قیامت قیام سے ہے، کھڑے ہونے سے ہے. اصل میں قیامت کیا ہے، جس کو قرآن قیامت کہتا ہے، وہ وقت ہے جب سارے کے سارے انسان زندہ کیے جائیں گے، ان کی روحیں ان کو لوٹائی جائیں گی، اور وہ اللہ کے سامنے آ کر حاضر ہوں گے. یہ قیام کریں، کھڑے ہوں گے نا، اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے، عالم برزخ میں جہاں کہیں جس حال میں بھی ہیں وہاں سے لوٹایا جائے گا. ان کے جسم دوبارہ سے ری بلڈ کرنے کے بعد ان کی روحیں لوٹا کر ان کو دوبارہ سے، بالکل اسی طرح قرآن کہتا ہے تمہاری پور پور کو درست کر دیں گے. انسان نے حیران ہو کر یہ سوال کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں دوبارہ اسی مٹی ہو جانے کے بعد دوبارہ سے ری بلڈ ہو کر سیم یہی میں کھڑا ہوں گا. تو اللہ نے اس کی عقل کو گویا ایڈریس کرتے ہوئے کہا کہ تم تو اپنی شکل صورت کی بات کر رہے ہو، یہ تمہارے فنگر پرنٹس ہیں نا، جو آئیڈینٹی ہے ہر انسان کی. ہم جانتے ہیں اللہ کی تخلیق کا ایک خاص معاملہ ہے، ہر انسان اپنے ہاتھوں میں ایک ڈفرنٹ ڈیزائن رکھتا ہے، اور ہر انگلی کا ڈیزائن دوسری انگلی سے الگ ہے. تو خربوں اور اس سے بھی زیادہ انسان جو ہے، ان سب کے اپنے اپنے ہاتھوں کے اپنے اپنے مخصوص یہ ڈیزائن ہیں، خاص پیٹرنز ہیں، جن کو ہم فنگر پرنٹس کہتے ہیں، جس سے ہم پہچانے جاتے ہیں آج کی ڈیٹا بیس پہ. اللہ نے فرمایا کہ میں انہی فنگر پرنٹس کے ساتھ، ایگزیکٹلی تمہاری اسی آئیڈینٹی کے ساتھ تمہیں وہاں پر اس دن کھڑا کروں گا. اور اللہ جانتا تھا، ظاہر سی بات ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب آئیڈینٹی جو ہے وہ فنگر پرنٹس کے ذریعے ہوگی. تو اللہ نے ایڈریس کیا آج سے 1450 سال پہلے اس بات کو بتایا کہ تمہاری آئیڈینٹی ہوگی ایگزیکٹلی یہی والی، فنگر پرنٹس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ تمہاری پور پور کو میں درست کر کے اسی طرح سے کھڑا کروں گا. تو یہ جو قیامت ہے، یہ اصل میں وہ مرحلہ ہے جب سارے کے سارے زندہ کیے جائیں گے، وہ ہے وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی کا آغاز ہوگا. تو یہ جو چیز جس کو عرف میں ہم کہتے ہیں تباہی، جس کا میں نے آپ کے سامنے ابھی تذکرہ بھی کیا کہ یہ جو قیامت کا زلزلہ ہے، سا آ کا جو ورڈ آیا نا، زلزلہ تسا آ، یہ سا آ بھی اس کو کہا، یا زلزلہ اس کو کہا، یا القارعہ، القارعہ تم القارعہ وما ادراک ما القارعہ، ہے نا. تو یہ القارعہ کیا ہے؟ یہ کھڑکھڑانے والی. القارعہ عربی میں اس طرح سے وضاحت سمجھ لیجئے کہ رات کا سناٹا ہو، ہو کا عالم ہو، دور دور تک پن ڈراپ سائلنس جس کو کہتے ہیں، کہ ایک نوک پن کی جو ہے وہ گرے زمین پر تو اس کی بھی آواز آ جائے، اتنی خاموشی ہو، اور اتنی خاموشی کے اندر اچانک کوئی زبردست پوری قوت کے ساتھ آ کر دروازہ کسی کا دھڑ دھڑا دے رات کے سناٹے میں. یہ عربی میں گویا کسی درجے میں کہہ لیجیے القارعہ. تو ایسی یہ کیفیت قیامت کی کہ انسان مدوش میں، اپنی مستی میں، تفریح میں، اور ایک دم یہ قیامت کا معاملہ. قیامت سے میری مراد یہ پہلا مرحلہ قیامت کا، القارعہ، الساعہ جس کو کہا گیا، یہ ہے اصل میں قیامت کا پیش خیمہ. یہ تو بہت پہلے ہوگا قیامت سے، جب اس دنیا کی تباہی ہوگی، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، جو بات آئی حمل والیاں اپنی حمل گرا دیں گی، کوئی کسی کا نہ ہوگا، یہ ساری تفصیلات جو قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے. تو ہوگا یہ، اگر اس کو ہم ریلیٹ کریں تھوڑا سا ایک اور حدیث کے ساتھ، قیامت کی جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتائی ہیں، اور 10 بڑی نشانیاں خاص طور پر ہیں، وہ ساری نشانیاں پوری ہو جانے کے بعد فائنلی اللہ کی طرف سے جب حکم ہوگا حضرت اسرافیل علیہ السلام کو، جن کے بارے میں بات بتائی گئی کہ وہ سور ہاتھ میں لے کر تیار ہیں، بس اللہ کے حکم کے منتظر ہیں، ایک لمحے کی بھی اس میں کوئی وہ نہیں ہوگا، ڈیلے نہیں ہوگا، جیسے ہی اللہ کی طرف سے حکم ہوگا وہ سور میں پھونک دیں گے۔ اچھا، اب اس کی بھی حقیقت اللہ کو پتا ہے کہ یہ سور میں پھونک دینا اصل میں یہ کس طرح سے کیا ہے، ہم کسی درجے میں سمجھنے کے انداز میں بات کو کر سکتے ہیں کہ جب جنگ کا تبل بجانے کی باری آتی ہے تو ایک اعلان ہوتا ہے باقاعدہ ایک خاص انداز میں، جس میں وہ پھونکا جاتا ہے اور ایک آواز ایسی پروڈیوس ہوتی ہے کہ جس سے آئیڈیا ہو جاتا ہے دشمن کو کہ اب یہ حملہ کرنے کا گویا اعلان ہو گیا۔ تو واللہ عالم کی اس کی اصل حقیقت کیا ہے، اس کی تفصیل بھی کچھ علماء نے اس کی کچھ ڈیٹیلز بتائی ہیں، اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہوگا اور گویا ایک آواز ہے، یہ ایک چیخ ہے جس کو کہا گیا، اور اس کے نتیجے میں یہ مرحلہ شروع ہو جائے گا جس میں گویا کلیپس ہوگا، تباہی ہوگی، زلزلہ ہوگا۔ اب یہ کیسے ہوگا کہ کیا سورج آ کر زمین میں گر جائے گا، کوئی ایسٹرونوائڈ آ کر گر جائے گا، کوئی زمین پھٹ جائے گی، کوئی دھماکہ ہوگا، ہوگا یہ کہ تباہی ہوگی زبردست طریقے سے، جیسے ایک بہت سارے بم ایک ساتھ پھاڑ دیے جائیں پوری زمین کے اندر۔ واللہ عالم کہ اس کی جو عالم خلق میں جو اس کی بنے کی تصویر وہ کیا ہوگی، لیکن یہ ہے کہ یہ تباہی اور اس زلزلے کے نتیجے میں، اس بہت بڑے دھماکے کے نتیجے میں یہ سب کچھ تباہ ہوگا۔ یہ پہاڑ جو بڑے بڑے ہم دیکھ رہے ہیں یہ ایسے اڑتے پھر رہے ہوں گے ہوا کے اندر، اور دھواں بنے ہوئے ہوں گے یہ سب کچھ، اور ہر پھر زی روح جتنی بھی ہیں، ہر جاندار جو اس دنیا میں موجود ہیں، وہ سب کے سب موت کا ذائقہ چکھیں گے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جس میں سارے بدکار لوگ رہ جائیں گے، نافرمان لوگ رہ جائیں گے۔ اس سے پہلے گویا ایک آخری حجت کے طور پر جو تفسیر حدیث میں آتی ہے کہ شام سے ایک ہوا چلے گی کہ جس کے نتیجے میں سارے نیک لوگ، فرما بردار لوگ، اللہ کے بندے جو ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ وہ موت کے حوالے کر دیے جائیں گے، اور اس کے بعد کچھ عرصہ بیتے گا اور پھر صرف یہ گناہگار لوگ ہیں جن کے اوپر یہ قیامت کا جو زلزلہ ہے، یہ ساعت جو ہے آئے گی۔ اور یہ پہلا سور ہے، نفخت الاولی جس کو کہا حدیث میں، پہلی دفعہ، دو دفعہ پھونکنا ہے سور میں نا، تو یہ پہلا سور ہے، پہلا حکم، جیسے سور پھونکا یا سور میں پھونکا گویا یہ چیخ ہے، یہ چنگھاڑ ہے، اور اس کے بعد یہ زلزلہ ہوا، یہ قیامت ہوئی، یہ پھٹ گیا سب کچھ اور سب کچھ ختم ہو گیا، سارے انسان مخلوقات جو کچھ بھی ہیں سب ختم ہو گئی، جس کی کیفیت یہ بتائی گئی کہ جیسے دو باتیں جو اس آیت میں بھی سورہ حج کی ہمارے سامنے آئی کہ دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی، اس کی ایک تعویل خاص تو اصل میں یہی ہے کہ ایک ماں کیسے بھول سکتی ہے اپنے بچے کو، ممکن نہیں ہے نا، لیکن اس وقت کا عالم یہ ہوگا، یعنی اگر خدا نہ خاصہ کسی گھر میں آگ لگ جائے، کوئی زلزلہ آ جائے، کوئی ایسی خدا نہ خاصہ مسئلہ ہو جائے، تو ایک دودھ پلانے والی ماں جو ہے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کہاں بھاگتی ہے، اپنے بچے کی طرف اس کو اٹھاتی ہے، لیکن یہ ایسی ہولناکی ہوگی جس کی اس طرح سے بتائی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے بات، کہ وہ اس ہولناکی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دودھ پلانے والی ماں بھی جو ہے اپنے اس وقت بس بدحواسی کے عالم میں بھاگے گی، وہ اپنے بچے تک کو بھول جائے گی، یہاں تک کہ حمل والی اپنے حمل گرا دیں گی، یعنی ایک حمل والی عورت کتنی احتیاط کے ساتھ چلتی ہے اپنے بچے کو سنبھالنے کے لیے، لیکن اس وقت ایسی کیفیت ہوگی کہ وہ بھاگ دوڑ میں اس کو اس بات کی پرواہ بھی نہیں رہے گی۔ ایک اور جگہ بات آتی ہے کہ 10 ماہ کی اونٹنیاں جو حاملہ، یعنی جو بڑی دولت ہوا کرتی تھی اس زمانے میں، بڑی دولت ہوا کرتی تھی، تو اس کی مثال کیوں تھی کہ انسان ایسے ہوش و حواس سے بیگانہ ہوگا کہ اس کو پرواہ تک نہیں ہوگی کہ میری یہ دولت جائیداد سب ختم ہو جائے گا، جس کے لیے وہ مرنے مارنے کو تلا ہوا ہے، جس کے لیے وہ اپنے آپ کو ضائع کرنے پر لگا ہوا ہے، اس دن وہ سب ختم، ساری جائیدادیں، دولت، مکان، بنگلے، گاڑیاں، کسی چیز کا کوئی ہوش نہیں ہوگا، کوئی ہوش نہیں ہوگا، ایسا وہ عالم ہوگا۔ اور جیسے بات آئی کہ روئی کے گالے جس طرح ہوا میں اڑتے ہیں، ایسے یہ پہاڑ ہیں کہ وہ اڑتے، ایسے دھماکہ ہوگا یہ، اور سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ ہو گیا پہلا مرحلہ، نفقت الاولی، پہلی دفعہ سور میں پھونکنا۔ اب اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اس طویل حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن سے یہ نکل گیا، اللہ نے مجھے یہ تو بھلا دیا کہ دن کا، مہینے کے، ہفتے کے، سال، مجھے جو رات یاد، جو بات یاد رہ گئی وہ تھی 40 کا ہندسہ یاد رہ گیا، گویا نفقت الاولی، پہلے سور کے پھونکے جانے کے بعد 40 کا گزرے گا وقفہ۔ اب یہ 40 گھنٹے ہے، 40 دن ہے، 40 ہفتے ہیں، 40 سال ہے، اللہ کو پتا ہے، اللہ کو پتا، اللہ کے نبی نے بتایا اور پھر اللہ نے اس علم کو لے لیا اپنے خاص اذن سے، بس 40 یاد رہنے دیا گیا. لہذا اب یہ 40 دن ہیں فرض مثال کے طور پر یا 40 سال ہیں، واللہ عالم، یہ وقت گزرے گا اور اس میں ایک رویدگی آسمان سے نازل ہوگی، آسان لفظوں میں ایک شبنم سی جیسے برستی ہے، رات میں جب ہم دیکھتے ہیں اور پھر صبح اٹھتے ہیں تو وہ ہمیں ایک نظر آتی ہے، رویدگی سی، نمی سی نظر آتی ہے، اس انداز کی ایک رویدگی. اب معلوم یہ ہوتا ہے کہ گویا یہ وہ پیریڈ ہے جس میں یہ جسم جو ہے نا یہ ری بلڈ ہو رہے ہوں گے، نئے سرے سے بن رہے ہوں گے، واللہ عالم، اللہ جانتا ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا خاص اذن ہوگا. اور وہ جو حدیث ہے کہ انسانی جسم پورا گل چکا، ختم ہو چکا، ریزہ ریزہ ہو چکا، لیکن اس کی ایک ہڈی ہے، ریڑھ کی ہڈی کا سب سے آخری نوک، جس کو کوکس کہتے ہیں میڈیکل ٹرم میں، وہ سب سے سخت ترین ہڈی ہوتی ہے، تو وہ رہ جائے گی بس. وہ ایک تیتی سی نوکیں انسانوں کی وہ ابھی کہیں نہ کہیں پڑی ہوئی ہیں دنیا کے اندر، پورا جسم گل کے مٹی ہو کے ریزہ ہو کے ختم ہو چکا ہے. اس کے اوپر پھر یعنی وہاں سے وہ دوبارہ بننا شروع ہوگا. اور وہ اللہ جس نے 9 مہینے میں انسان کو ایک نہ نظر آنے والے خلیے سے پورا کا پورا بنا ڈالا، کہاں پر؟ اپنی ماں کے پیٹ میں. وہ اللہ اس دن اسی طرح اس زمین کے اوپر، اس کی اصل کیفیت اس دن کیا ہوگی یہ تو اللہ جانے، گویا یہ وہ کیفیت بن گئی کہ پورا پورا انسان وہ ڈیولپ ہو کر بن کر وہ بنے گا. اور یہ کام کتنے دن میں ہوگا؟ 40 کا ہے بس. وہ 40 کتنے ہیں کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، اللہ قادر ہے 40 سیکنڈ میں کرے، 40 منٹ میں کرے، 40 دن میں کرے، یہ اللہ کو پتا ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ 40 کا ہنسا بھی کوئی ابام ہو، کوئی اور بات ہو، واللہ عالم. حدیث میں بہرحال 40 کا یہ معاملہ آیا. اب اس کے بعد جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ وقت گزرے گا اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت دوبارہ حکم دیں گے اسرافیل علیہ السلام کو، اور اب ہوگا وہ نفقت الاخرى، دوسری دفعہ جو سور پھونکا جائے گا. یہ دوسرا سور جو پھونکا جانا ہے یہ ہے اب قیامت، یہ ہے قیامت، یہ ہے دربار اللہ کا جو سجے گا اور اس میں پھر ہوگی حاضری. یہ ہوگا حساب کتاب کا دن، محشر کا دن، حشر کا دن، جس کی لمبائی یا جس کی ڈیوریشن بتائی اللہ کے نبی نے، کتنی؟ 50,000 سال. 50,000 سال یعنی یہ سور پھونکی گئی، سور پھونکتے ہی اب یہ وقت شروع ہوا، 50,000 سال تک یہ حشر کا وقت رہے گا. اب یہ 50,000 سال کیسے گزریں گے، کیا ہوگا، کیسے وہ وقت، وہ اس زندگی کا یہ وقت کیسے گزرے گا، اللہ جانتا ہے. ہم تو یہ 50 سال کی زندگی لے کے سمپل سی بیٹھے ہوئے، اسی پہ ہمارے اترانا ختم نہیں ہو رہا، اسی کی ہماری امیدیں اور اتنی ساری چیزوں کے ساتھ. تو 50 سال سے آپ دلائیے ذرا، 100 سال، 200 سال، 500 سال، 1,000 سال، 10,000 سال، نہیں جناب، کتنا؟ 50,000 سال گزارنے جناب، 50,000 سال. اللہ اکبر، اللہ اس دن کی سختیوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اب جناب علی، یہ سور پھونکتے ہی گویا اب جو اگلی احادیث میں یہ ترتیب آتی ہے وہ یہ ہے کہ اب اٹھیں گے لوگ، اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے، جہاں کہیں جس حال میں بھی ہیں وہاں سے، ایک ایک قبر سے کئی کئی لوگ نکلیں گے، یہ بات بھی آتی ہے. اور اس سور کا اثر یہ ہوگا کہ یہ دوڑ لگائیں گے، دوڑ لگائیں گے رکے بغیر. اس سور میں کوئی ایسی بات ہے کہ گویا اس کی آنکھ کھلی، وہ روح لوٹ گئی، ایک دم ہڑبڑا کے وہ اٹھا ہے، جیسے خواب سے جاگا ہے، کیا ہوا ہے، اور اس کو پتا چل گیا کہ یہ کیا ہے. اور اس نے اٹھا اور اس نے دیکھا کہ سارے بس ایک سمت میں بھاگ رہے ہیں، اور اس نے بھی بھاگنا شروع کر دیا. یہ گویا کیفیت ہے. اور اس میں کوئی ایسی جاندار کوئی موٹیویشن ہے یا کوئی زبردست اس کے اندر ڈانٹ ہے کہ کوئی رکے بغیر بس چلتا ہی چلا جائے گا، چلتا ہی. اور سب کا رخ کہاں ہے؟ میدان حشر کی طرف. اور یہ میدان حشر کہاں ہے؟ ایک روایت کے مطابق یہ جو میدان عرفات ہے مکہ کا، ایک روایت میں کہ یہاں پر، اور ایک اور جگہ روایت میں یہ جو سرزمین شام ہے، ارض فلسطین، یہاں پر، واللہ عالم. تو بہرحال یہ کہ یہاں ہمارے لیے تو تقریباً برابر ہی ہے نا، وہ اس طرف اگر ہم دیکھیں تو عرب، اگر ہم فرض کریں یہاں پر دفنائے گئے پاکستان میں، سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اللہ جانتا ہے یہ تو ہم کہاں ہوں گے کہاں نہیں ہوں گے، اور یہاں نکلے اپنی قبر سے تو ہم نے تو بھاگنا ہے پھر، اور بھاگتے ہوئے پہنچنا ہے وہاں. اور وہ اس دن جو بات آتی، قرآن بھی کہتا ہے اس دن زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی، فلیٹ ہو جائے گی، سارے یہ دریا، سمندر، پہاڑ ختم، فلیٹ زمین ہوگی اس دن، فلیٹ. بس مٹی پتھر کنکر جو بھی ہے وہ اس طرح سے ہوگا اور سیدھی ہوگی یہ بالکل زمین، اور اس میں پھر سب بھاگ رہے ہوں گے. اس سے پہلے کا ایک مرحلہ یہ بھی ہے کہ سارے کی ساری زندگیاں ختم ہوں گی، یہاں تک کہ اللہ رب العزت تمام فرشتوں کو بھی موت دیں گے، واحد اللہ کی ذات رہ جائے گی. اللہ ہی کی ذات سے آغاز ہوا، نہ اللہ سے پہلے کوئی نہ اللہ کے بعد کوئی. اس کی عملی جو بات ہے تعبیر وہ یہ ہے کہ جب یہ قیامت پہلا والا سور تھا اس میں ساری دنیا، یہ انسان ختم، جنات ختم، ساری مخلوقات ختم، پھر اللہ رب العزت تمام فرشتوں کو بھی موت دیں گے اور پوری کی پوری کائنات اللہ کی مٹھی میں ایسے سمٹ جائے گی، ایسے لپٹ کے آ جائے گی ایسے. پھر اللہ کی طرف سے حکم اور دوبارہ سے پھر واللہ عالم وہ ترتیب کیسے بنے گی، پھر کیا ہوگا اس کی کوئی تفصیل بہرحال ہمیں نہیں ملتی، لیکن آہستہ آہستہ پھر یہ دوبارہ سے بنایا جائے گا، پھر اس کو استوار کیا جائے گا، مخلوقات پھر زندہ، اور اس کے بعد انسان زندہ، اور اس کے بعد پھر یہ ترتیب آگے انسان ہے کہ جو اس دن پھر اپنے حساب کتاب کے لیے اللہ کے سامنے پیش ہوگا. اور اس پیشی کے اندر جو پہلا مرحلہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ قبر سے نکلا اور نکل کر بھاگنا شروع کیا، اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین طرح کے گروہ ہیں، تین طرح کے لوگ ہیں جو اٹھائے جائیں گے، تین گروہوں میں اٹھایا جائے گا. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پہلا گروہ تو ہے صالحین کا، اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرما دے. مفہوم عرض کر رہا ہوں، فرمایا کہ وہ ایسے اس سفر کو طے، یعنی اپنی اپنی قبروں سے جب نکلیں گے تو گویا ایسے کہ جیسے ان کو کوئی سواری فراہم کر دی جائے گی یا فرشتے اپنی معیت میں ان کو لے جائیں گے، اللہ جانتا ہے، لیکن جیسے وہ آرام اور سکون کے ساتھ دو رکعت نفل پڑھ لیا کرتے تھے اور جس اطمینان اور کیفیت کے اندر وہ دنیا میں، ایسے گویا یہ وقت ہوگا ان کے لیے بس، اور ایسے ان کو لے جا کر اور اللہ کا جہاں اذن ہوگا، جہاں حکم ہوگا، وہاں پر ٹھہرا دیا جائے گا. یہ دائیں ہاتھ والے، یہ سابقون الاولون، یہ سب سے اعلی اللہ کے وہ بندے جو قبروں میں بھی اچھے حال میں تھے، ٹھیک ہے، یہ زندگی ان کی بڑی ٹف تھی، یہ زندگی جس میں ابھی سب گزر رہی تو بڑی ٹف تھی ان کی، یہ آسان نہیں تھی بھائی. اللہ کے بندے کی زندگی، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، مومن کے لیے یہ زندگی جس میں اس وقت ہمیں یہ اللہ کے نبی فرما رہے کیا ہے، قید خانہ ہے، قید خانہ. اور قید خانے میں کوئی خوش ہوتا ہے کوئی بھلا؟ قید خانے میں تو پابندیاں ہوتی ہیں بھائی، قید خانے میں تو لمیٹیشنز ہوتی ہیں، ٹف ٹائم ہوتا ہے. تو یہ تو بڑا ٹف ٹائم انہوں نے گزارا ہے اپنی زندگیوں میں، اللہ کی بندگی کا حق ادا کیا ہے، محنت کی ہے، لیکن جیسے ہی یہ زندگی کا اگلا فیز آیا برزخ میں، وہاں سے ان کے لیے آسانیاں ہیں، رحمتیں ہیں، پچھلی دفعہ ہم نے تفصیل سے بات کی تھی. اور اب جب ان کو نکالا گیا ہے قبر سے تو وہیں سے وہ رحمتیں مزید کنٹینیو ہو رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس پورے محشر والا جو دن ہے، یہ گویا کہہ لیجیے کہ یہ تیسرا فیز ہے نا زندگی، پھر یہ برزخ اور پھر یہ محشر. اس محشر کے اندر بھی وہ مزے سے آرام سے دائیں طرف بیٹھے رہیں گے، اللہ کی رحمت ان پر برستی رہیں گی. ان کے لیے یہ دن کوئی معنی نہیں رکھتا 50,000 سال کا ہونا، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، برکتیں ہی برکتیں ہیں، آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، سب کچھ بڑا اچھا اچھا. ان کی توازو ہو رہی ہوگی، ان کا استقبال ہو رہا ہوگا، اللہ اکبر. اور اس دن ان کو پھل مل رہا ہوگا اپنی ایفرٹس کا، اپنی قربانیوں کا، اپنے ایثار کا، اپنی اٹھائی ہوئی تکلیفوں کا، دین کی خاطر محنت کرنے کا. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ فرمایا دوسرا گروہ وہ ہے جو عام گروہ ہے، جنرلائز وے میں، یہ وہ ایوریج لوگ ہیں، اکثریت جہاں پر ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پیدل اس راستے کو طے کریں گے، پیدل ننگے پیر ہوں گے، ننگے پیر ہوں گے. اور ایک جگہ بات آتی ہے کہ بے لباس ہوں گے، تو سوال بھی کیا عائشہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے کہ کیا حیا نہیں آئے گی، مطلب کیسا عجیب سا لگے گا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس دن کوئی ہوش نہیں ہوگا، کوئی ہوش نہیں ہوگا اس دن، یہ والی عقل تھوڑی ہوگی ہمارے ساتھ، یہ والا نفس تھوڑی ہوگا ہمارے ساتھ، اس بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہ جائے گی اس دن، تو بس اپنی پڑی ہوگی. اور قرآن ہمارے سامنے جس طرح سے تفصیلات رکھتا ہے، اللہ اکبر، کہ اس دن حالت یہ ہوگی کہ کسی کو کسی کا کوئی خیال نہ ہوگا. شوہر چاہے گا اپنی بیوی کو فدیے میں دے دے، بیوی چاہے گی اپنے شوہر کو دے دے، والدین چاہیں گے اپنی اولاد کو فدیے میں دے دیں، دوست دوست کو فدیے میں دینا چاہے گا، مال دولت ہر چیز مجھ سے کہیں سے لے لو، لیکن مجھے اس دن آسانی دے دو. بس ہر شخصی خواہش ہی ہوگی، کوئی کسی کو نہیں پہچان رہا ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا. ماں اپنے بچے کو نہیں پہچانے گی، باقی تو بات ہی چھوڑ دیں، سب اپنی نفسی اپنی کیفیت میں ہوں گے، اپنی جان کی فکر میں ہوں. اور بہرحال یہ کہ اس دوڑ میں، اس بھاگ دوڑ میں یہ ننگے پیر نکلیں گے، اور اپنے جو بھی راستے کے پتھر کانٹے ہیں اسی طرح گرتے پڑتے اٹھتے سنبھلتے ان کی یہ دوڑ ہے، چل رہی ہے. واللہ عالم اس کی اصل کیفیت کیا ہوگی، اپنی عقل سمجھ سے بات کر رہا ہوں، جسارت کر رہا ہوں کہ یہاں سے نکلیں گے اور اگر جانا ہو فلسطین کی زمین کی طرف یا میدان عرفات کی طرف، اور جانا ہو پیدل، جانا ہو پیدل کیسے پہنچیں گے؟ ذرا سوچیے، کوئی ٹرین، موٹر سائیکل، جہاز تو ہے نہیں بھائی، پیدل، بس دوڑنا ہے، بھاگنا ہے. مزید جو بات آئی وہ یہ کہ سورج ہوگا ایسے جیسے، ایک مفہوم عرض کر رہا ہوں، سوا نیزا جس کو ہم کہتے ہیں، یہ بھی بات آئی. اور یہ بھی بات آئی کہ ایک مہینے کی مسافت، ابھی وہ کہاں ہے، 3 کروڑ سال کی مسافت پر ہے، کہاں جائے گا، ایک مہینے کی مسافت ایسے آ جائے گا سامنے. اب اس کی اصل صورت کیا ہوگی، اگین وہی بات کہ یہ تو اللہ جانے، لیکن جو پریکٹیکل بات ہے وہ یہ ہے کہ گرمی کا یہ عالم ہوگا، گرمی یہ ہوگی. اب یہ کروڑوں میل دور ہے تو ہمیں جھلسا دیتا ہے یہاں، جب یہ یہاں آ جائے گا بالکل سروں پر تو کیا حال کرے گا ہمارا. تو اللہ کے نبی نے پھر تفصیل بتائی ہے کہ اس دن کیفیت یہ ہوگی کہ سورج اتنا قریب آ جانے کے بعد لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوں گے. اور پسینوں کی کیفیت جو بتائی وہ یہ بتائی کہ کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک، کسی کا اس کے گھٹنوں تک، کسی کا اس کے جہاں ہزار باندھتے ہیں جگہ کمر یہاں تک، کسی کا اس کے سینے تک، اور بعض اللہ کے نبی فرمایا کسی کی لگام اس کا پسینہ ہوگی، یعنی اس کے منہ تک پسینہ آ رہا ہوگا اپنے اپنے اعمال اور اپنے اپنے معاملات کے حساب سے. اور اس پسینے میں ڈوبے ہونے کے باوجود کیفیت یہ ہے کہ پیاس ہوگی شدید، حلق میں کانٹے چبھ رہے ہوں گے، پیاس نہیں بجھ رہی ہوگی. اسی عالم میں ایک دوسرے کو جھموڑتے، نوچتے، الزامات دیتے، لڑتے، گرتے، پڑتے، پہنچنا ہے میدان حشر میں. یہ تو پھر بھی ابھی سنتے ہوئے کتنا ہولناک لگ رہا ہے، لیکن جو تیسرا گروہ ہے اس کی کیفیت سنیں گے تو یہ بھی خوش قسمت دکھائی دیں گے. گویا تیسرا گروہ کون ہے؟ تیسرا گروہ وہ ہے جس کے بارے میں فرمایا اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ اپنے منہ اور ہاتھوں کے بل چلتے ہوئے یہ فاصلہ طے کرے گا. اب یہ منہ اور ہاتھوں کے بل چلنا کیا ہے؟ میں نے ایک دفعہ اپنے استاد سے سوال کیا، میں نے کہا جی یہ منہ اور ہاتھوں کے بل چلنا کیا، ہم جیسے آپ کرتب دکھاتا ہے کوئی ہاتھوں کے اوپر کھڑا ہو کے چل پڑتا ہے، کیا ہوگا یہ منہ کا، منہ بیچ میں ہے، چہرہ کیسے ہوگا؟ تو کسی درجے میں سمجھانے کے لیے انہوں نے سمجھایا تو میں بھی عرض کر رہا ہوں. اصل حقیقت پھر اچھی طرح ذہن میں رکھی، اللہ جانتا ہے، ہم تو ظاہر ہے جو چیزیں ملتی ہیں اس کے حساب سے. تو آپ میں اور آپ جس وقت سجدہ کرتے ہیں تو کس کیفیت میں ہوتے ہیں نا، اپنے چہرے کو زمین پر رکھتے ہیں اور اپنے ہاتھ ایسے رکھتے ہیں. اب ذرا تصور کیجئے کہ اسی کیفیت میں، یعنی زمین پر چہرہ ہو اور ہاتھ بھی اسی طرح ہو، اور اب کہا جائے چلو، کیسے چلیں گے؟ ایسے ہاتھوں کو آگے کرتے ہوئے، گویا مینڈک کی طرح ایک چال جو بن رہی ہے، اور چہرہ زمین پر رگڑتا ہوا جا رہا ہے. اور یہ ہزاروں میل کا سفر طے کرنا ہے. اب مجھے بتائیے وہ جو پیروں پر چل کے گئے وہ بھی پھر کچھ بہتر لگ رہے ہیں کہ نہیں؟ ابھی اب ان پر تہم کھا رہے تھے نا. اب ذرا اس کیفیت سے کمپیئر کیجئے. فرمایا یہ ہے تیسرا گروہ، یہ نافرمان، گناہگار، اللہ کے باغی، جن کو دنیا نے گھیر لیا، دنیا کے مزے، مستی، تفریح ان کو اللہ سے غافل کیے رکھے، اللہ کی کتاب کو بھولے رہے، اللہ کے احکامات کو بھولے رہے، اللہ کی شریعت کا مذاق اڑایا، اپنی زندگی کے اندر سے آنے والے مسائل کو سب کچھ سمجھتے رہے، اصل حقیقت سے بے ہوش غافل رہے. نتیجہ آج یہ ہے کہ اللہ کے یہ نافرمان، یہ فرعون جو بنے پھرتے تھے دنیا کے اندر، اپنے آپ کو گویا سمجھتے تھے کہ میں کوئی چھ ہوں، اس دن ان کی تحقیر کا یہ عالم ہوگا. انہوں نے اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو آج ان کی کیفیت یہ ہے کہ اسی کیفیت پہ گھسٹتے ہوئے اب ان کو چلنا ہے. صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی کوئی اپنے چہرے اور ہاتھوں کے بل کیسے چل سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے ماں تجھے تیری ماں روئی. عربی کا خاص انداز ہے، یہ خاص انداز ہے کہ جب کہا جائے کہ کیسی بات کرتے ہو بھائی، تو یہ خاص انداز ہے. تو فرمایا جو اللہ بندے کو پیروں پر چلانے پر قادر ہے، وہ اللہ اس بندے کو اس کے منہ کے بل چلانے پر بھی قادر ہے. اور پھر یہ ہے جناب علی دوڑ، اور پھر یہ سارے انسان ہیں کہ جن کا جمع ہونا ہے اس میدان میں جس کو میدان حشر، میدان محشر، اور وہاں پر پھر یہ ترتیب ہے، سارے کے سارے انسان اول تا آخر جب وہاں جمع ہو گئے ہیں. اور ابتدا سے ہی کچھ تقسیم ایسی ہے کہ ایک وہ دائیں طرف کے لوگ ہیں جن پر رحمت ہے گویا، آسانی ہے گویا، اور یہ بائیں طرف ہیں کہ جن کے اندر اللہ کا غضب ہے، غصہ ہے اور عذاب ہے. اچھا ادھر کتنے ہوں گے اور ادھر کتنے ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں جب اللہ حکم فرمائے گا کہ ان کو الگ الگ کرو، فرشتہ پوچھے گا کتنے ہیں؟ اللہ فرمائے گا 1000 میں سے 999 بائیں طرف. بائیں طرف کتنے ہیں؟ غضب میں کتنے ہیں؟ 1000 میں سے. 999 1000 میں سے ایک ہوگا جو ہوگا کہاں پہ؟ دائیں طرف اللہ کی رحمت میں، اور 999 ہوں گے یہاں پر. اور ہم اس زوم میں ہیں، ہم اس مزے میں ہیں، ہم اس خوش فہمی میں ہیں کہ جی ہمارا سب کچھ ٹھیک ہوگا، ہمارا سب کچھ ٹھیک ہوگا. ابھی اگر کہا جائے کہ 1000 لوگ اگر فرض کریں یہاں بیٹھے ہیں اور کہا جائے کہ 1000 میں سے 999 ابھی مر جائیں گے تو کیسا دل اچھل کے الگ میں آ جائے گا، لو بھائی مارے گئے، کہاں پہ اتنی کی امید ہے. لیکن قیامت کی اولنا کی سن کر ہمیں پریشانی نہیں ہوتی، یہ ہے شیطان کا وار جو کہتا فکر نہ کرو، تم بالکل ٹھیک کر رہے ہو، تم تو کوئی ایک آدھ اچھی بات بھی کرتے ہو، نماز بھی پڑھ لیتے ہو، تم روزہ بھی رکھ لیتے ہو، تم کچھ چہرہ بھی تم نے ٹھیک کیا ہوا ہے، سنت کے مطابق ہے، چلو بھائی ٹھیک ہے. کوئی دو چار اور اعمال دکھا کر کہتا ہے جی تمہارا تو بیڑا پار ہے، بے فکر ہو جاؤ. یہ ہے شیطان کا وہ وار جو ہر انسان پر، اور دیندار لوگ کس طرح شیطان کا شکار ہوتے ہیں بھائی، یہ تو اللہ ہمیں بچائے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے. دیندار تو زیادہ نشانے پہ ہوتے ہیں، دیندار زیادہ نشانے پہ ہوتے ہیں. ایک گنہگار آدمی تو پہلے سے ہی شیطان کا کام کر رہا ہے، اس کو شیطان کو پریشانی تھوڑی نا اس سے، وہ تو پہلے ہی شیطان کا چیلا بنا ہوا ہے. شیطان جا کے کسی کافر کے اوپر تھوڑی محنت کرے گا کہ تم جو ہے وہ مزید، وہ تو کافر ہو گیا، غلط ختم ہو گیا. ایک گنہگار آدمی، اللہ کا نافرمان آدمی، شیطان سے تھوڑا سا دیکھ رہا ہوگا تو ٹھیک ہے بھائی، اور تھوڑی بہت اس کو ہوا دیتے رہو. لیکن ایک نیک بننے کا خواہش مند آدمی، اللہ کا بندہ بننے کا خواہش مند آدمی جب اس میدان میں آگے آئے گا، اب شیطان پوری پلاننگ سے آئے گا، منصوبہ بندی سے آئے گا، اپنے بہترین ہرکارے اس کے اوپر لگائے گا، اپنی چالیں اس کے اوپر چلے گا کسی طریقے سے اس کو روکے. تو دینداروں کے لیے آسان نہیں ہے بھائی، اچھی طرح سمجھ لیں. بہرحال بات میں کر رہا تھا، یہ ریشو ہے اس وقت بائیں اور دائیں ہاتھ والوں کا، اور ساری انسانیت اللہ کے سامنے. اب وہ جو ترتیب قرآن اور حدیث میں ہمارے سامنے آتی ہے، بہت ساری باتیں، وقت بڑا مختصر ہے. بہرحال اور اس دن پھر ہوگا یہ کہ اللہ کا عرش اٹھا کر لایا جائے گا، وہ حاملین عرش جو 8 فرشتے ہیں وہ اللہ کا عرش اٹھا کر لا رہے ہوں گے. اور اس وقت ایک صدا بلند ہوگی، لمن الملک اليوم، کون ہے آج کے دن کا بادشاہ؟ اور جواب دینے والا جواب دے گا، للہ الواحد القہار. یہ بادشاہت، یہ ملک، یہ آج کے دن کی جو بھی ملکیت ہے، بادشاہت ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ صرف اور صرف اور صرف اللہ کے لیے، جو ایک ہے، جو زبردست قہار ہے. اللہ کی صفت رحمت ہے ہمارے سامنے جب تک ہم زندہ ہیں، لیکن ادھر زندگی ختم ہوئی تو وہاں پر پھر تعارف اللہ کا جو آیا نا بھائی، وہ یہ آیا ہے قہار. اس دن پھر عدل ہونا ہے، عدل. اور اللہ کے عدل سے ہم کیسے بچیں گے؟ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے، ہمارے ساتھ اگر عدل کا یا ہمارے ساتھ اگر حساب کتاب کا فیصلہ ہوا تو مارے جائیں گے. ہمیں تو اللہ سے فضل مانگنا ہے، فضل سمجھ لیجیے، عدل بھی نہیں مانگنا. کہاں سے عدل ہو گیا تو بچیں گے؟ کتنی گڑبڑیں کیے بیٹھے ہیں بھائی، اندازہ ہے ہمیں. اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں کوئی گڑبڑ نہیں کر رہا، تو سب سے بڑی نشانی ہے یہ نفاق کی. عجیب بات ہے یہ. کوئی شخص اگر یہ سمجھے بیٹھا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، اوکے ہوں، سارا کچھ کہتے ہیں نا ایوری تھنگ از اوکے، سب صحیح چل رہا ہے، یہی تو نشانی بتائی گئی، یہی تو گارنٹی دی ہے بڑوں نے، کہ یہی گارنٹی ہے اس شخص کے کہ یہ گیا کام سے. بچنے والا تو ہے ہی وہی جو ڈر رہا ہے، کانپ رہا ہے. قرآن میں جو تذکرہ کیا ایسے لوگوں کا جو راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادتیں کر رہے ہیں، اللہ کے حقوق ادا کر رہے ہیں، اللہ کے دین کے لیے جہاد کر رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، ان کی کیفیت یہ آ رہی ہے کہ راتوں کو اٹھ کر کانپتے ہیں، ڈرتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں، روتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. اور ہماری کیفیت یہ ہے کہ دنیا کا جانور، معذرت کے ساتھ بلکہ جانور کا لفظ بھی بہتر ہے، دنیا کا کیڑا بنے ہوئے ہیں اور سمجھ یہ رہے ہیں کہ یہ جنت تو ہمارے گھر کی کھیتی ہے. بہرحال یہ کہ اب جو کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب اللہ کے سامنے حاضر ہیں، اللہ کا عرش لایا گیا ہے، اللہ کی پنڈلی کا ظہور ہوگا. یہ کیا ہوگا اللہ جانتا ہے، ہمیں نہیں معلوم. اللہ کی پنڈلی کا ظہور ہوگا اور حکم دینے والا حکم دے گا اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کا کوئی حکم ہوگا کہ سجدے میں گر جاؤ، سجدے میں گر جاؤ. اور اس دن ہر شخص اب سمجھے گا کہ جس چیز سے میں بھاگتا رہا اللہ کو سجدہ کرنے سے، عملی اعتبار سے بھی، مانوی اعتبار سے بھی. عملی اعتبار سے ظاہراً تو سجدہ یہ تھا جو ہر دن میں 5 دفعہ ہمیں بلایا جاتا کہ آ جاؤ سارے کام چھوڑ کر ادھر سجدہ کرو آ کے اللہ کے سامنے. اور مانوی اعتبار سے اپنی زندگی کی ساری خواہشیں، ساری تمنائیں، اپنی ساری پرائیورٹیز کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے اپنا سر جھکانا تھا اور اللہ کی بات کو ماننا تھا. یہ سجدہ، عملی سجدہ، مانوی سجدہ. تو یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی میں سجدوں سے بھاگتے رہے. اب کیفیت کیا ہے؟ سجدہ کرو. اب تفصیل یہ آتی ہے کہ ہر شخص قرآن کہتا ہے وہ گرے گا سجدے میں، لیکن اللہ اکبر، سجدہ نہیں کر پائے گا. سجدہ صرف وہ کرے گا جو دنیا میں سجدہ کرتا تھا، دنیا میں جو پانچ وقت کی نماز کا اہتمام کرتا تھا، صرف وہ اس دن سجدے میں جا پائے گا. اور جو اذان ادھر سے سنتا اور ادھر سے اگنور کر دیتا ہے، ادھر سے سنا ادھر سے نکالا، اذان ہو رہی ہوتا رہے، اپنے کام اپنے دھندے ادھر ادھر منہ مار رہا ہے، نماز کے وقت غافل ہے، بے ہوش ہے، اس دن وہ گویا کیفیت یہ ہوگی. یعنی پہلے بھی میں پچھلی دفعہ میں بھی عرض کرتا نا، مانوی کیفیت ہوگی، جو یہاں کرتا رہا وہ عملاً کرے گا. تو یہاں جب اللہ کہتا ہے حی علی الصلاہ، آؤ نماز کی طرف، یہ منہ سے نہیں کہتا لیکن عمل سے کہتا نہیں آتا جاؤ، ہے نا. اب اس دن کیا ہوگا، اس دن یہ پورا زور لگا کر سجدے میں گرنے لگے گا لیکن یہ اٹک جائے گا، گویا کوئی راڈ ہے لوہے کی گویا جو اس کے کمر میں آ کر اٹک گئی ہے، یہ زور لگا رہا ہوا فالج کا اٹیک جیسے ہو جاتا ہے لیکن یہ سجدہ نہیں کر پائے گا. یہاں تک بتایا گیا، تفصیل آتی ہے تفاسیر میں، کہ کوئی شخص اگر کبھی پڑھتا تھا کبھی نہیں پڑھتا تھا نا، تو بس وہ تھوڑا سا جھک جائے گا ایسے کر کے، جو کبھی نماز پڑھ لیتا تھا تھوڑا بہت جھک گیا، جو ذرا 50-50 ہے وہ کچھ رکوع کی کیفیت میں ہلکا پھلکا چلا گیا. سجدہ صرف وہ کر پائے گا جس نے نماز کی پابندی کی، اور اس دن کھل کر سامنے آ جائے گا کہ کون اللہ کا بندہ اور کون نہیں. کیسا وہ حسرت کا عالم ہوگا، کیسا وہ تکلیف کا عالم ہوگا، رب سامنے، رب سامنے حکم دے رہا ہے سجدہ کر اور نہیں کر پا رہا ہے، پورا زور لگا رہا ہے اور سجدے میں نہیں گر پا رہا ہے. کیسی پھٹکار ہوگی اس وقت، کیسی حسرت ہوگی اس وقت، کیسا رونا ہوگا اس وقت. اور اس کے بعد بہرحال امتوں کا حساب کتاب ہوگا، امتوں کا حساب کتاب، پوری پوری امتیں کھڑی کی جائیں گی، انبیاء کو لایا جائے گا، رسولوں کو لایا جائے گا، گواہیاں ہوں گی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاضر کیے جائیں گے. قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے اے نبی ہم آپ کو لائیں گے ان کے خلاف گواہ بنا کر. اور اس آیت کو سنتے ہوئے اللہ کے نبی بلک بلک کر رونے لگے تھے. اللہ کے نبی ہوں گے اور اللہ ان سے پوچھے گا کیا پہنچائی میری بات، پہنچایا میرا پیغام. ہر نبی سے سوال ہوگا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سوال ہوگا، ہر نبی ہر رسول اپنے جواب دے گا. ایسے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیشی کا تذکرہ قرآن کرتا ہے، عجیب تذکرہ ہے یہ، کس کی بات ہو رہی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جلیل القدر رسولوں میں سے ایک، اول العظم رسولوں میں سے ایک، بہت رتبے والے، سوا لاکھ انبیاء میں اگر ٹاپ فائیو کے نام لیں گے تو اس میں ایک نام کس کا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا. اور وہ اللہ کے رسول، اتنے بڑے وہ انسان، ان کی پیشی کا تذکرہ اللہ کرتا ہے، حاضر ہوں گے اللہ کے سامنے. دربار اللہ کا ہے، یہ کوئی چھوٹا دربار نہیں ہے، یہاں کسی کی کوئی حیثیت نہیں سوائے اللہ کے. عیسیٰ علیہ السلام پیش ہوں گے، اللہ پوچھے گا ان سے اچھا یہ پیشی کیوں ہو رہی ہے؟ الزام لگایا گیا ہے، بہتان لگایا گیا ہے، معاذ اللہ. بہتان لگانے والے کون ہیں؟ جنہیں ہم عیسائی کہتے ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، کیا معاذ اللہ، خدا کا بیٹا، خدا کی ذات میں ان کو شریک کرتے ہیں، معاذ اللہ. تو بہتان ان کا کیا ہے آج بھی، جو دھڑلے کے ساتھ معاذ اللہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، معاذ اللہ، نعوذ باللہ. اب گویا یہ پیشی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، یہ بہتان لگایا گیا ہے. ہاں بھائی، مفہوم عرض کر رہا ہوں، اس پوری جو تفصیل ہے، پورا رکوع ہے. کیا تم نے کہا تھا ان کو کہ میرے بعد مجھے خدا بنا لینا؟ کیا تم نے ان کو کہا تھا کہ میری عبادت کرنا؟ اور عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کہ اے اللہ، میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اپنی صفائی دے رہے ہیں، میں تو نقطہ نوٹ کروانا چاہ رہا ہوں، سمجھیے کون صفائی دے رہا ہے اپنی؟ عیسیٰ علیہ السلام. اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ کو سب معلوم ہے، لیکن یہ پورا منظر ہے نا میرے اور آپ کے سامنے، مجھے اور آپ کو وہ سمجھانے کے لیے تو سمجھنے کو تیار نہیں ہو رہے اور اس بات کو ہلکا لے رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام صفائی دے رہے ہیں، یا اللہ میں وہ کیسے کر سکتا تھا، میں نے کیسے کہہ سکتا تھا، اور میرے بعد تو ان کا نگہبان تھا، یا اللہ مجھے نہیں معلوم انہوں نے میرے بعد کیا کیا. اور وہاں پر اللہ کے جلال کی کیفیت کتنے عجیب انداز میں وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی کہلوائی گئی ہے کہ یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں، تو ان کو پکڑے تیری مرضی، تو ان کو معاف کرے تیری مرضی. نقطہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی نہیں کہہ پا رہے کہ یا اللہ تو ان کو سزا دے، اللہ کو یہ بھی کہنے والا کوئی نہیں ہوگا کہ یا اللہ تو اس کو سزا دے. کون کہہ سکتا ہے اللہ کو؟ اللہ کی مرضی، جس کو چاہے سزا دے، جس کو چاہے نہ دے، کوئی اللہ کو بتانے والا تھوڑی ہے. یا اللہ تیری مرضی، تیرے بندے، تو چاہے سزا دے، تو چاہے معاف کرے، میرا اس میں کوئی لینا دینا نہیں. میں تفسیر پڑھ رہا تھا ایک، تو اس میں جو انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے اور کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ رب العزت یہ سوال کریں گے کہ اے عیسیٰ کیا تو نے کہا تھا کہ میرے بعد مجھے معبود بنا لینا، تو عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھ سے خون رواں ہو جائے گا. اللہ کی خشیت، اللہ کا غضب، اللہ کے سامنے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے جناب، تو اس خشیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیفیت یہ ہوگی کہ ان کی آنکھ سے آنسوؤں کی جگہ خون رواں ہو جائے گا. اور میں اور آپ اس مرحلے پر جانے والے ہیں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر حساب کتاب دینے کے لیے. بہرحال یہ کہ امتوں کا حساب ہو گیا، گواہیاں ہو گئیں، اب اس کے بعد جو اگلا مرحلہ فائنلی وہ کیا ہے، وہ کلہم آتیہ یوم القیامتی فردا، اکیلے اکیلے باری باری اب اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ہر شخص کو پیش ہونا ہے، ہر انسان کو پیش ہونا ہے، جس کی کیفیت قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ دو جو ہمارے یہ لکھنے والے معزز فرشتے ہمارے ساتھ ہیں نا، یہ اس دن ہوں گے گواہ بن کر. ایک نے وہ رجسٹر اٹھایا ہوا ہوگا نام اعمال، وہ اعمال کی کٹری جس میں ساری تفصیلات ہیں، ایک ایک شے کی تفصیلات، جس کے بارے میں بات آتی کہ انسان حیران ہو جائے گا کہ کچھ نہیں چھوڑا، کچھ بھی نہیں چھوڑا. اتنی معمولی یہ گیسوں کے ہمارے، یہ پلکوں کے ہمارے اشارے تک اس میں سیف ہیں بھائی، کچھ نہیں بچا ہوا، کچھ اگنور نہیں ہوا ہوا. وہ اللہ کی ڈیجیٹل لائبریری ہے، کوئی مذاق تھوڑی ہے. سب کچھ ہوگا اس دن، کس کو دل، کس کا دل دکھایا، کس کو جواب کیا دیا، کس کے بارے میں کیا ارادہ کیا، کتنا نیگیٹو تھا، کتنا پازیٹو تھا، کون سی نماز کس نیت سے پڑھی، سب ہوگا اس میں. اور پھر وہ نامہ اعمال اٹھانے والا ایک فرشتہ، اور دوسرا وہ ہوگا جو اس کو انسان کو دھکے دے کر ہانکتا ہوا، کیونکہ اس میں ہمت ہوگی اللہ کے سامنے جانے کی نہیں، تو لہذا اس کو دھکے دے کر ایسے لا رہا ہوگا، چلو آ جاؤ. اب پھر وہ کھڑا ہوگا سامنے آ کے، اور اب سوال ہوں گے، اور پانچ سوال تو اللہ کے نبی نے فرمائے جو ہر انسان سے لازمن ہونے ہیں. زندگی کہاں لگائی، جوانی کہاں لگائی، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، جو علم تم تک پہنچا اس پر عمل کتنا کیا، یہ پانچ سوال تو ہر کسی سے ہونے. اب وہ اللہ ہے، اس کی مرضی، اس کی شان، کس سے کیا سوال کرے. اللہ کو کوئی پابند نہیں کر سکتا معاذ اللہ، کوئی مشورہ نہیں دے سکتا، اللہ کو پتا ہے کس کو کیسے کیا حساب کرنا ہے. ایک شخص کو صرف اس کی ماں کے حقوق کے لیے حساب کتاب میں پکڑ لیا گیا تو کیا بچے گا وہ، صرف باپ کے حقوق کے لیے اگر دھر لیا گیا تو کیا بچے گا وہ، پڑوسی کے حقوق کے لیے دھر لیا گیا تو کیا حساب دے گا وہ، صرف نمازوں کا حساب ہو گیا تو کیا حساب دیں گے ہماری نمازیں یہ. اللہ اکبر. بہرحال ایک ایک لمحے کا، سم والا تسألن یومئذ عن النعیم، ایک ایک نعمت کے بارے میں عرف میں سمجھنے کے لیے آٹھ سنو، ایک ایک روپے کا حساب دینا ہے، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، سارا حساب کتاب. اور اس کے بعد پھر اللہ کا فیصلہ ہے، اور اس فیصلے میں جو بات آئی کہ اگر تو پاس ڈکلیئر ہوا تو دائنے ہاتھ میں نامہ اعمال رزلٹ کارڈ، اور اگر فیل ہو گیا تو بائیں ہاتھ میں پیٹ کے پیچھے سے نامہ اعمال پکڑایا جائے گا اور جہنم میں لے جا کر ڈال دیا جائے گا. داخل ہو جاؤ ان جہنم کے دروازوں میں، اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے، اور یہی ہے برا ٹھکانہ متکبرین کے لیے. ہانک کر لے کر جائیں گے کافر جہنم کی طرف، گروہ در گروہ لے جائے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہاں پہنچیں گے جہنم پر تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے، اور داروغہ جو وہاں موجود ہے تعینات اللہ کے حکم سے فرشتے، وہ کہیں گے کیا تمہارے پاس پیغام لے کر آنے والا نہیں آیا تھا، کیا تمہیں یہ بات بتائی نہیں گئی تھی، تمہیں خبردار نہیں کیا گیا تھا کہ یہ وقت آنا ہے، کیا تمہیں تمہارے رب کی آیتیں سنائی نہیں گئی تھیں، آج کے دن کی ملاقات سے خبر نہیں دی گئی تھی. اللہ اکبر. لیکن بات جو قرآن کہتا ہے کہ ان کافروں پر عذاب کا حکم ثابت ہو کر رہا، اور کہا جائے گا کہ اب داخل ہو جاؤ اس جہنم کے اندر. دوسری طرف وہ جنت والے بھی ہیں، جنت کی کیا بات ہے، اللہ زندگی رہی توفیق رہی تو انشاءاللہ اگلی دفعہ یہ جنت اور جہنم کیا ہے اس پر کچھ بات کرنے کی جسارت کروں گا انشاءاللہ. اور اب اصل بات یہ ہے کہ اس اصل زندگی کی تیاری کے لیے ہمیں فکر کرنی ہے، یہ وقت آنا ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے. شیطان کا پہلا وار یہی ہے کہ اس پہ شک ڈال دے، ابہام ڈال دے، پردہ ڈال دے کہ جی ابھی بہت دور ہے، ابھی بہت دور ہے، ابھی بہت دور ہے، ابھی بہت دور ہے. ایک انسان 10 سال کا ہوتا ہے تو سمجھتا ہے کہ بہت دور ہے، بہت دور ہے، بہت دور ہے، اور اس بہت دور کہنے کی عادت ایسی ہو جاتی ہے کہ 100 سال کا ہو کوئی بھی یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ بہت دور ہے، بہت دور ہے، بہت دور ہے، یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے اور پھر کچھ نہیں رہتا ہاتھ میں، موت آ گئی، اب ختم، دار العمل ختم، اب کوئی امکان نہیں ہے پلٹ کر جانے کا، واپس آنے کا، کوئی کمپنسیشن نہیں ہے، کوئی سپلیمنٹری نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اب تو حساب کتاب ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کل قیامت کے دن کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی پوری وقت کو جو زندگی رہ گئی ہے، چند لمحوں کی ہے یا چند سالوں کی اللہ جانے، اس زندگی کو قیامت کی کامیابی کے لیے وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائل المسلمین والمسلمات.